الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبا اور طالبات، علم ایک ایسی چیز ہے جو مہد سے لحد تک انسان سیکھتا ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی اسٹیج پر انسان طالب علم ہوتا ہے، پڑھانے والا بھی طالب علم ہوتا ہے، پڑھنے والا بھی طالب علم ہوتا ہے. پڑھانے والے صرف اپنے تاثرات، اپنے تجربات، مشاہدات یا کچھ اندازے بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ حق بھی نہیں ہوتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے. یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے اگر علم واقعی حاصل ہو رہا. جس علم سے تکبر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اپنی باتوں کو بالکل اندازے کہتے ہیں. ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سب سے پہلے میں اس کا کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. پنجاب یونیورسٹی میں ایک دفعہ مجھے بلایا گیا تھا، تو میں نے اسی آیت کریمہ پہ بات کی تھی وہاں پر. یہ بھی فلکیات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ آیت کریمہ بھی وہ ان آیت کریمہ میں سے ہے جس سے فلکیات کا تعارف ہوتا ہے قرآن میں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کائنات کی تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور یہ عقل مند ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ خود ڈیفائن کر رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبهم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرنے والے. اور یہ غور و فکر صرف سیر و سیاحت کے لیے نہیں ہوتا. قرآن بلیغ کلام ہے، بلاغت ہے. اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات خود اندازہ کر کے انسان معلوم کر سکتا ہو، وہ قاری پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں جی، اور جو اس بات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ بتا. تو یہاں پر بھی فرمایا، دیکھیں نا درمیان میں گیپ کو فل کر لیں. کیا نتیجہ؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. نتیجہ یہ برآمد ہونا چاہیے اس غور و فکر کا کہ ہمارے دل یہ کہہ دے، اے رب ہمارے، تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا. سبحانک، تو تمام عیوب سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اس کے اندر گویا کہ اللہ جل شانہ نے اشارہ دے دیا کہ فکر کا بنیاد اگر ذکر ہو، فکر کا بنیاد اگر ذکر الہی ہو، پھر تو یہ نتیجہ برابر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اگر فکر کا بنیاد ذکر الہی ہے، پھر تو اس سے کیوں؟ دیکھیں، یہ بھی فلکیات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا. ناسا کا ویب سائٹ موجود ہے نیٹ پر، آپ اس کو کھولیں، آپ کو بے انتہا انفارمیشن ملے گی. تھوڑا سا میں آپ کو دے دوں، تھوڑا سا جائزہ سا. مثلا وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جس کہکشاں میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی جس کہکشاں میں ہم ہیں، اس میں ایک کرب ستارے ہیں. اور اس کے اندر اتنے بڑے ستارے بھی ہیں کہ یہ جو ہمارا سورج ہے ایک ارب سورج اس میں سما جائے, اتنے بڑے ستارے بھی ہیں. بیٹلگیوز اس کا نام ہے, مطلب اس کا ابت الجوزا عربی کا نام ہے, اور یہ اوریان کانسٹلیشن میں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہو تو آپ کو ایک تین ستارے بالکل ایک سیدھ میں نظر آئیں گے, پھر اس کے ایک اوپر, پھر اس طرح, پھر ادھر, پھر ادھر, جیسے کمربند سا انسان کا بنتا ہے اس طرح. اس کو اوریان کانسٹلیشن کہتے ہیں. تو اس کا جو ٹاپ پر جو ریڈش سٹار ہے یہ بیٹلگیوز ہے, اور یہ اس میں ایک ارب سورج سما سکتے ہیں. اور بالکل اوریان سٹارش کے بالکل یعنی لکھ سمجھ لیں نیچے ایک بلو سٹار ہے, اس کو ریگل کہتے ہیں انگریزی میں, اصل میں عربی کے رجل الفارس اسے ٹرانسلیٹڈ ہے. تو یہ اتنا روشن ہے کہ 40,000 سورج ایک جگہ پہ آ جائیں تو جتنی روشنی بنے گی تو اس ایک سٹار کی روشنی اتنی زیادہ ہے. تو یہ اس طرح, یہ ہمارا جو سورج ہے یہ ایوریج سٹار سے تھوڑا سا نیچے ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ نیچے اس میں ہے یعنی. تو ایک کرب ستارے ہمارے کہکشاں میں ہیں, اور اس طرح اربوں کہکشاں ہیں. اب یہ جو اربوں کہکشائیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں, اتنے ہی نہیں, خود ناسا والے کہتے ہیں اگر ہماری دوربینیں اتنی بڑی ہو جائے جتنی ہماری خواہش ہے, یعنی یہ نہیں کہ اتنا بڑا ہو جائے تو یہ سب دیکھ سکیں, جتنی ہماری خواہش ہے پھر بھی ہم پوری کائنات کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ, اور اس کو انہیں دلائل دیے. تو پتہ چلا کہ بڑا وسیع کائنات ہے, بہت وسیع کائنات ہے. اب ناسا والے سارے انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں, لیکن چونکہ ذکر نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو ان کو اس چیز سے فائدہ نہیں ہوگا. بس جسٹ سیر و سیاحت ہے, ایزینی عیاشی, اور کچھ نہیں. لیکن اگر ایمان کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جائے, پھر انسان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ باقاعدہ ذکر کی ایک قسم ہے, ایک فلکیات کی سٹڈی اس شخص کے لیے جو اس طریقے سے آیا ہو. مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا تھا کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں فلکیات پر, تو اگر آپ سے اپنے جو اذکار وغیرہ تھوڑے سے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو پروانہ کر, یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر تو ہے آپ کو, ہر اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں, یعنی اللہ جل شانہ ہر چیز کے اندر آپ کو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو کائنات کی جو سٹڈی ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے. لیکن اگر ذکر کے ساتھ ہو تو پھر انسان خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں, اور اس میں عاجزی آتی ہے. یہ عاجزی ضروری ہے مطلب اس کو حاصل کرنا. تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا مطلب ظاہر ہے, اچھا اس کا اچھا نہیں چلا, یہ اللہ جل شان نے جو فرمایا کہ ذکر کرنے والے, فکر کرنے والے سب سے زیادہ عقل مند ہے, تو ایک تو ہے نا کہ ایک انسان ویسے اس کو مان لے, ایک اس کو شرح صدر کے ساتھ ماننا کہ آدمی کا دل کہے کہ ہاں بالکل وہی لوگ سب سے بڑے سب عقل مند ہیں جو ذکر فکر کرنے والے. تو ابھی عرض کرتا ہوں, مثلا اگر ہم عقل مند کی تعریف کرنا چاہیں, آپ کرنا چاہیں, تو کیا کریں گے؟ کون عقل مند ہے؟ جی ہاں, نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو مطلب آپ کو جو بتایا لکھا, وہ تو میں نے قرآن کی آیت بتا دی. میں وہ عوام کی زبان میں سننا چاہتا ہوں کہ عوام عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ
سمجھدار انسان جو ہوتا
ہے. ہاں سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ یہی اصل میں
جو اپنا نقصان نہ کرے اور ہمیشہ اپنا فائدہ.
ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی عرض کرتا ہوں, میں تھوڑا سا مذاکرے کی صورت میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک شخص ہے, ایک گھنٹہ کی محنت سے ایک چیز ڈیولپ کرتا ہے جو اس کو ایک گھنٹہ فائدہ دیتا ہے. پھر دوسرا شخص ہے جو ایک گھنٹہ کی محنت سے ایک چیز ڈیولپ کرتے جو اس کو ایک دن فائدہ دیتے. کون عقل مند ہے زیادہ؟
ایک
دن والا. جو ایک گھنٹہ کی محنت سے دس دن کے فائدے والی چیز ڈیولپ کرتا ہے, دس دن والا. پھر ایک سال والا, پھر پوری عمر والا. یہ مطلب ڈگری ہے نا. پھر آپ کہہ دیں کہ اچھا ایک گھنٹہ نہیں, آدھے گھنٹے میں جو اتنا کرتا ہے تو وہ اتنا کرتا ہے. پھر کون عقل مند ہے؟ آدھے گھنٹے. پھر دس منٹ والا, پھر پانچ منٹ والا, پھر ایک منٹ والا, اور پھر مومنٹس میں. یعنی آپ اندازہ کر لیں عقل مندی کا معیار, ٹھیک ہے نا. اب بتائیں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم, ہے نا. اب یہ جو فرمایا دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں آسان ہیں, اور میزان میں باری, اس کا مطلب بہت زیادہ اس کا اجر ہے, میزان میں باری ہیں. اور وہ سبحان اللہ بحمدی سبحان العظیم ہے, اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب دیکھیں ہمارا اصل ٹارگیٹ کیا ہے, ہمارا اصل ٹارگیٹ تو وہاں کی کامیابی ہے. تو وہ جو یہاں کی کامیابی ہے, ہماری عمر اگر 100 سال بھی ہو تو 100 سال کی کیا حیثیت ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی کے ساتھ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہاں کے لیے اگر کامیابی کا وہ کرتا ہوں تو وہ تو بڑا لمیٹڈ ہے, اور میں ایسی چیز کرتا ہوں جو آخرت میں اور ہمیشہ کے لیے کام آنے والا تو بہت زیادہ ہے. تو یہیں سے ایک معیار تو یہاں مل گیا. دوسری بات یہ کہ جو ذکر اللہ ہے اس پہ وقت کتنا لگتا ہے اور ایفرٹ کتنا ہوتا ہے, بہت تھوڑی دیر میں بہت زیادہ انسان کماتا ہے. اس وجہ سے جو لوگ سمجھدار تھے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے, وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے, وہ بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں تھوڑا سا میں اور اس کو لے جاؤں آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے تشریف لا رہے تھے, ہماری ایک ماں ذکر کر رہی تھی گٹلیوں سے, گٹلیاں جو ہے نا وہ اس سے ذکر کر رہی تھی. پوچھا تو کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے بتایا میں ذکر کتنا ذکر کیا میں, کہ یہ اتنا کیا, پر میں نے 4 کلمے پڑھے ہیں اس سے زیادہ اجر مل گیا. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عارف سب سے بڑے ہیں تو جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا جو بہت زیادہ ہوگا نا, فائدہ اس کا بہت زیادہ ہوگا. تو اب دیکھ لیں جو آدمی مسنون طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور وہی کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں تو وہ کتنا عقل مند ہے, اس کا تو ہر وقت بہت زیادہ مطلب اس کو فائدہ ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اب یہ اس کے اندر ہم جائے کہ عقل مند جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس ریفرنس سے فرمایا کہ جو آخری اصل کی زندگی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ اس کے لیے بنا لیا, اور اس کا ذریعہ کیا تھا, وہ کائنات کے اندر اور فکر کرنا ذکر کے ساتھ, ذکر کے ساتھ. ایک بات عرض کرتا ہوں, روایت میں آتا ہے کہ ایک لمحے کا فکر جو ہے یہ 100 سال کے عبادت سے افضل ہے. تو اب ذکر بھی ہو اور فکر بھی ایسا ہو تو کس حد تک بات پہنچ جائے گی؟ تو میں اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں تو پھر واقعی کائنات کے اندر غور فکر ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے کلام کے اندر بہت کچھ فرمایا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, فلکیات کی کتاب نہیں. ہدایت کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب نہیں. بہت بڑا فرق ہے سائنس اور مذہب کے اندر, صحیح مذہب کے اندر بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ مذہب نازل ہوتا ہے, سائنس ایوال ہوتا ہے. مذہب نازل ہوتا ہے, سائنس ایوال ہوتا ہے. مثال سائنس کی یہ ہے کہ جو ہے نا مطلب نیوٹن نے دیکھا کہ پھل گر گیا, مطلب سیب گر گیا, اس نے کہا کیوں گرا, غور کرنے لگا, پتہ چلا کہ کوئی چیز کھینچنے والی ہو تو اس کا مطلب زمین نے اس کو کھینچ لیا. پتہ چل گیا تجاذب کا قانون ڈیولپ ہو گیا اور اس کے اوپر پھر مزید چیزیں بڑھتی رہیں. پہلے کچھ نہیں تھا, اب اس سے تھوڑا سا آ گیا, پھر تھوڑے سے پھر اور مزید تھوڑا سا آیا, پھر اس سے مزید تھوڑا سا آیا. یہی سائنس کی ایولوشن ہے, سائنس اس طرح ایوالو ہوتا ہے. اچھا, اس ایولوشن پروسیس میں جو سائنس ہے وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو تو اس کو آپ فائنل نہیں کہہ سکتے, فائنل نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ کہ وہ چینج ہو رہا ہے. آج جو چیز سائنس بالکل کلیئرلی بتا رہی ہے کہ اس طرح ہے, ضروری نہیں کہ وہ کل بھی ایسا ہو. این ممکن ہے کل کوئی پیپر لکھنے والا اس کو سرے سے نگیٹ کر رہا ہو کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا. تو سائنس ہے, ایوالو ہو رہا ہے, اس کے اندر تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, انالیسز ہے. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں اس سے نتائج آتے ہیں, کنکلوژنز آتی ہیں, ان کنکلوژنز پہ پیپرز پبلش ہوتے ہیں, پیپر سے بکس آتے ہیں. ہاں جی, بک سے تھیوریز بنتی ہے, اس تمام چیزیں مطلب اس طرح ایولوشن پروسیس سے گزرتی ہیں. تو یہ سائنس. اور مذہب جو ہے وہ حتمی بات جو ہوتی ہے وہ نازل ہوتی ہے, اس کے اندر تبدیلی پر نہیں ہو سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فی, تجربے کی ضرورت نہیں ہے. لا ریب فی, تجربے کی ضرورت نہیں ہے, ماننا پڑے گا, یہی ہے بس فائنل ورڈز. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, فائنل ورڈ. تو سائنس جو ہے وہ اس کے, اگر قرآن ہدایت کا, جب قرآن ہدایت کا کتاب ہے تو اگر ہدایت کو ایکسپلین کرنے کے لیے قرآن نے کچھ سائنسی حقائق کو استعمال کر لیا, یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل گیا. حالانکہ سائنس قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ میں نے کیوں یہ باتیں کی, یہ باتیں میں نے اس لیے کی, دو غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ قرآن کے اندر اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں کمی ہے, کیونکہ قرآن اس کا ڈومین ہی نہیں ہے. اور جس چیز کا ذکر آ گیا, اب اگر آج کا موجودہ سائنس اس کو نہیں جانتا تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا قرآن پر, بلکہ اپنے سائنس کو انکمپلیٹ سمجھنا چاہیے. ابھی وہ اس رینج تک نہیں آیا. بہت ساری چیزیں سائنس پروو کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ, وہاں تک پہنچ گیا, اچھی بات ہے, لیکن جہاں تک نہیں پہنچا تو ان کو ہم لوگ مطلب نہ چیڑے, ان کو بھائی ٹھیک ہے ترقی کرنے دو, آگے آ جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آسمان, اس کو سائنسدان نہیں مانتے, آسمان کو سائنسدان نہیں مانتے. وجہ کیوں ہے, کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آسمان ان کے مشاہدے میں آ ہی نہیں سکتا, اور سائنس مشاہدے کی چیز ہے. یہ جس کو ہم آسمان کہتے ہیں یہ حد نظر ہے, یا ہماری نظریں ختم ہو جاتی ہیں, اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی. تو وہاں تک پہنچو گے تو آگے کچھ نظر آئے گا نا. تو اب یہ والی بات ہے کہ جو مذہب نے بتایا, سب سماوات سب سماوات تباقا, وہ تو مذہب نے بتا دیا نا, سائنس تو اس کو پرو نہیں کر سکتا. جنت بنی ہوئی ہے, دوزخ بنی ہوئی ہے, سائنس ثابت نہیں کر سکتا. برزخ میں جو کچھ ہو رہا ہے سائنس ثابت نہیں کر سکتا. عملنامے میں تولے جائیں, عملنامے میں جو ہے نا جس میں جو عمال تولے جائیں گے سائنس ثابت نہیں کر سکتا. جی ہو گیا, اچھا اس میں آ گیا, اس کو ڈال دیں,
ڈال دیے وہ پڑا ہوا.
اچھا ماشاء اللہ, ادھر ہے. تو سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں سائنس ثابت نہیں کر سکتا وہ ہم لوگ مذہبی کی مانیں گے. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں پہلے وقت میں لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ زمین چپٹی ہے, سائنس ہی کہہ رہے تھے نا. تو کیا سائنس آج کل بھی کہہ رہی؟ سائنس آج کل نہیں کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایولوشن پروسیس ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سائنس کچھ باتیں جو بتا رہا ہے, اگر وہ ٹیلی کر رہی ہمارے مذہب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. تو یہ سائنس کی ترقی کی صورت ہے کہ سائنس اتنا ترقی یافتہ ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو پروو کر دیا. ہاں جی، اور جو نہیں کر سکا اس میں ہم کہیں گے ابھی اس کو ترقی کرنے دو، مزید ترقی کرنے دو. یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ جتنا بھی اس کے ڈومین میں ہے وہ آ جائیں گی. تو جو باتیں ابھی تک کر سکا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تیوری ہے بگ بینگ تیوری، یہ مشہور تیوری ہے کائنات کی پیدائش کے لیے. ہماری جو کتاب ہے فام الفلکیات، اس کے اندر اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے کائنات کی پیدائش پر. تو اس کے اندر بگ بینگ تیوری بھی ہے، اسٹیڈی اسٹیٹ تیوری بھی ہے، جو کائنات کے پیدائش کے بارے میں ڈسکرائب کرتے ہیں چیزیں. بگ بینگ تیوری یہ ہے کہ بہت بڑا ماس تھا جو ایک جگہ ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ اکٹھا ہوا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ اس کی ایکسپینشن شروع ہو گئی، اور اس کی ایکسپینشن سے پھر یہ کہکشاں وجود میں آئے، سٹار وجود میں آئے، پلانٹس وجود میں آ گئے، ساری چیزیں آ گئیں. اب اگر اسی سائنس ہی کی بنیاد پر سٹیٹسٹیکل انالیسز کی ہم کر لیں کہ اس کی پروبیبلٹی کتنی ہے کہ یہ خود بخود ایک شیپ اختیار کر لے آرگنائزڈ، تو وہ تقریباً صفر کے قریب ہے، خود بخود صفر کے قریب ہے، بہت زیادہ کم، یعنی بس اس سے بھی بڑے ویلیو بھی یعنی مطلب صفر کہا جاتا ہے. انٹروپی ایک لا ہے، انٹروپی لا فزکس میں پڑھائی جاتی ہے. اس لا کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹائم کے ساتھ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہاں جی، بگاڑ پیدا ہوتا ہے وتھ ٹائم، یہ باقاعدہ لا ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ جب لا یہ ہے، تیوری بھی نہیں ہے لا ہے، تو جب یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پروبیبلٹی کیا ہوگی کہ بگاڑ خود بخود ٹھیک ہو جائے؟ مثلا چیزیں سکیٹر ہو رہی ہیں، ڈسٹرائے ہو رہی ہیں، تو سکیٹر چیزیں خود بخود کیسے آرگنائز ہو جائیں اور ڈسٹرکشن کنسٹرکشن میں بدل جائے؟ اب مجھے بتاؤ، انٹروپی لا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا پاسبل ہے؟ ناممکن ہے. لیکن آج کل بہت قابل سائنسدان بھی اس کو نہیں سمجھتا. ہاں جی، جو ایمان نہیں رکھتا وہ اس کو نہیں سمجھتا، بڑی حیرت کی بات ہے. انٹروپی لا ہے، بالکل، ہاں انٹروپی لا ہے. ہاں جی، تو لا لا ہوتا ہے نا، اس میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی ٹھیک ہے تیوری ہے، چلے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، انٹروپی لا ہے. تو اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود بخود تو اس کی پروبیبلٹی سٹیٹسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی زیرو ہے، اور لا کے لحاظ سے بھی پاسبل نہیں ہے. صرف ایک چیز مس کرنے سے اتنا نقصان ہو گیا، تو وائی ٹو مس اٹ؟ از اٹ سائنٹیفک؟ اٹس ناٹ سائنٹیفک. We should not miss it. اور وہ کیا ہے؟ کریئٹر کو مان لو، کریئٹر کو مان لو. نیوٹن چونکہ ایسا ہی تھا، لیکن بہرحال مانتا تو تھا اللہ کو، خدا کو مانتا تھا. اس کا ایک ایتھیس دوست آیا اس کے پاس، اس وقت وہ سولر سسٹم کا ایک ماڈل بنا چکا تھا کہ مطلب یہ کیسے کام کرتا ہے. وہ اس کے سامنے پڑھا تھا، وہ ایتھیس دوست آ گیا، اس کو بڑا پسند آ گیا. اس نے کہا کیسے بنا ہے یا آپ نے سولر سسٹم کیسے بنایا ماڈل؟ کہتے خود بہت بنا ہے. اس نے کہا آپ میرے سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، میں بھی بنوانا چاہتا ہوں. نہیں نہیں، خود بہت بنا ہے. جب اس نے بہت زیادہ زور دیا، کہتے تم اس سے اصل چیز جو ہے اس کو خود بہت بننا سمجھتے ہو، تو اس کا ماڈل کیوں خود بہت بننا نہیں سمجھ سکتے ہو؟ جب اصل خود بخود بنے تو پھر ماڈل بھی تو خود بخود بنا ہوگا نا. تو یہ جو باتیں ہیں مطلب ایک انسان ہے جو سوچ سمجھ رکھتا ہے اس کو یہ اپیل کرتی ہیں. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اب جس کی مہر لگ جائے اب اس کے بعد پھر کیا کیا ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیل ما یؤمنون. آدمی ان کے ساتھ پھر کیا کر سکتا ہے. یہ میں ساری باتیں کس لیے کر رہا ہوں, تاکہ ہم احساس کمتری سے نکل آئے. دس از انفیریٹی کمپلیکس بیکاز وی آر لوزنگ تھنگز. تو احساس کمتری ہمیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مذہب سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں. لیکن افسوس شیطانیت اتنا زیادہ مؤثر ہو چکا ہے کہ صحیح چیز کو نہ آنے دیتے ہیں, نہ فیس کرتے ہیں, نہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, نہ کسی کو سنوانا چاہتے ہیں. یہ سارا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے کی شکایت کی ہے, کہا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دیے جا جا کے تانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو بہرحال یہ کہ یہ جو بات میں عرض کر بگ بینگ تھیوری, یہ بھی میں نے اپنے بک میں دی ہے بہت تفصیل کے ساتھ دی, اور سٹیڈی سٹیٹ تھیوری بھی دی ہے. اس پر بگ بینگ تھیوری پر بھی اعتراضات ہیں, سٹیڈی سٹیٹ تھیوری پر بھی اعتراضات. تھیوری ہے نا, اس پر اعتراضات ہیں. بگ بینگ تھیوری کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ اتنا ہائی ٹمپریچر ہائی پریشر کے اوپر وہ چیز کیسے رکھی گئی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بخود کیسے ساری چیز اس سے وجود میں آ گئی. یہ اعتراضات ہے اس کے اوپر. بے شک بہت زیادہ چیزیں اس کے ساتھ میچ کرتی ہو, لیکن یہ جو چیز ہے اس کا جواب بگ بین کے پاس نہیں ہے, ان بگ بین والوں کے پاس. اچھا, سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ سٹیڈی سٹیٹ جو تھیوری ہے وہ یہ بتاتی مطلب یہ کہتی ہے کہ ماس شوڈ بی کنسٹرکٹڈ کنٹینیوسلی ٹو کوپ ود دا سچویشن وچ آر اکرنگ بیکاز آف دا ایکسپینشن. اچھا وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اچھا تو اب یہ کون اس کو کہہ دے کہ ماس کدھر کدھر سے کریٹ ہو رہا ہے, ماس کے نائدر بی کریٹڈ نائدر ڈسٹروائڈ والی بات. یہ تو EMC = MC² والی جو ایکویشن اس کے خلاف بات آ جائے گی. تو سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے اوپر یہ اعتراضات ہے, بگ بینگ تھیوری کے اوپر یہ اعتراضات ہے. میں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بس صرف ایک کام کر لو تو دونوں ٹھیک ہے, خالق کو مان لو. تو بگ بینگ تھیوری والے بھی جواب دے سکیں گے کہ خالق کر رہا ہے, اس نے کیا تھا وہ سب کچھ. ہاں جی, اور جو سٹیڈی سٹیٹ والے کہ جو ماس کون کریٹ کر رہے, وہ کریٹر کریٹ کر رہا ہے, لہٰذا وہ بھی اس کا بھی جواب موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ کہ ہمارے قرآن کے اندر ایک آیت ہے بہت مشہور آیت ہے, اور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کی طرف مطلب سوچنا چاہیے. اللہ پاک فرماتے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما. اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کے شکل میں جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پاڑ کر جدا کر دیا. اب اگر بگ بینگ تھیوری کو آپ اتنا لے لیں تو کس نے کر لیا, اللہ خود فرماتے ہیں نا. تو قرآن میں یہ چیز آئی تو صحیح, لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے, اور وہ ایڈیشن ہم نے کیا. ہم نے کیا, اب یہ ہم نے کیا کو مان لے تو مومن ہو جائیں گے, ایمان لے آئیں گے. اس کے لیے وہ تیار نہیں. یہاں تک کہ ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں. انہوں نے کہا کہ ہو جو ہے ہو یہ سائنس کے ڈومین میں نہیں ہے. کمال, اب کس شیطان نے کہا, کس نے کہا ہو ڈومین میں نہیں ہے. اب دیکھو آسمان, یہ سائنس کو آسمانی کتاب تو نہیں ہے نا, کیا کہتے اس میں نہیں ہے. اب آبزرویشن ایکسپیریمنٹ کی بات کریں تو ہو آبزرویشن ایکسپیریمنٹ سے کیسے باہر چلا گیا. کین دس بی آنسرڈ. تو یہ چیزیں ہیں مسائل. ایک اور آیت ہے, وہ ذرا تھوڑا سا اور فرمایا, والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. یہ وہی بگ بین کا جو تھیوری بتا رہی ہے کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور ویسے بگ بین کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, بگ بین تو اس کو ایکسپلین کر رہی ہے اپنے خیال میں. حبل زلہ میں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ حبل زلہ جو بتا رہے ہیں کہ مطلب جو ہے ایکسپینشن مسلسل ہو رہی ہے. تو یہ یا پھر یہ کہ اور ہم نے ہی جس نے آسمان کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں. تو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. یہ جو ایکسپینشن کی سپیڈ جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ بھی ہے. جو ایکسپینشن کی سپیڈ ہے وہ اس کی مثال وہ غبارے سے دیتے ہیں. غبارے سے جیسے غبارہ ہوتا ہے, غبارے کے اوپر اگر آپ کوئی دو پوائنٹ ہو ڈاٹس, تو جب آپ غبارہ ایکسپینڈ کریں گے تو ایک دوسرے سے دور ہوں گے, اور جتنا غبارہ بڑا پھیلے گا تو اس کے دور ہونے کی سپیڈ بڑھے گی نا. تو اس طریقے سے مطلب جو ایکسپینشن ہے وہ اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر دوربین اتنے بھی زیادہ بڑے ہو جائیں جتنے کہ ہمارے خواہش ہے, پھر بھی ہم پورے کائنات کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ دوربین کو پہنچنے کی جو لائٹ سپیڈ ہے وہ جو مطلب اگر ہم لوگ اچیو بھی کر لیں تو وہ اس سے زیادہ سپیڈ اس کا ہو چکا ہوگا, پھر تو کیسے ہم اس کو دیکھ سکیں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ اب ان لوگوں نے خود کہا ہے. قرآن تو پہلے سے کہہ چکا ہے, اب انہوں نے اپنی طرف سے جو یہ باتیں کی ہیں وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنس کی ایولیوشن پروسیس میں یہاں تک ترقی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی فی الحال کچھ گیپس ہیں, اگر گیپس کو فل کرنا جاری رکھیں تو ممکن ہے کسی نتیجے تک, بہتر نتیجے تک پہنچ جائے. ایک اور آیت ہے, علم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا غور فرما لے, رات کو دن میں داخل کرنا, دن کو رات میں داخل کرنا, تھوڑا سا گلوب کو ذرا تصور کر لیں اور پھر اس کے اوپر ڈے نائٹ کی لائٹس ڈال لیں, مطلب بلیک نائٹ اور ظاہر مطلب کوئی سفید یا جو بھی ہو, وہ جو ہے نا وہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے, آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ اگر یہ چپٹا ہوتا تو پھر بالکل شارپ, یہاں دن یہاں رات, اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دن اور رات گریجولی شفٹ ہوتے رہتے, یہ سب بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ سورج زمین چپٹی ہے تو ادھر گیا تو بس ختم سب کے اوپر, اور ادھر آ گیا تو پورا, یہی ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں, یہ باقاعدہ گریجولی, مثال کے طور پر ابھی آپ سب دیر فون کر لیں تو اس وقت جو ہے نا مطلب وہاں پر ظہر کی نماز ہو چکی ہے, ابھی لوگ آرام کر رہے ہیں, اور یہاں ہم عصر کی نماز کے قریب قریب پہنچنے والے ہیں. یہاں پر سورج غروب ہو جاتا ہے, وہاں پر ابھی عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہوتی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بغیر وہ جو کر بنتا ہے سائن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اندر یہ دن اور رات گھسے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے کروی سٹرکچر کی وجہ سے ہے. والارض بعد ذلک دحاها, پھر اس میں تو اور زیادہ کلیئر کہ یہ جو کروی سٹرکچر ہے یہ بھی بالکل کرا نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹ سفیئر نہیں ہے, بلکہ یہ پولز کے اوپر چپٹا ہے, پولز کے اوپر چپٹا ہے. تو یہ والارض بعد ذلک دحاها سے مطلب یہ کہ پھر ہم نے زمین کو شترمرغ کے انڈے کی طرح بنایا. تو شترمرغ کا انڈا دیکھو اس طرح ہوتا ہے. ہاں جی, تو یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ سائنس ہیز ٹو ٹیسٹ اور قرآن. نو, قرآن کی کچھ باتوں تک پہنچ گیا سائنس, کچھ باتیں جو قرآن پہلے سے بتا چکا ہے. اچھا, کمال کی باتیں جس کو کہتے ہیں میں نہ مانگنا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں قرآن میں جو یہ چیز آئی اس لیے آئی, عرب جو تھے نا یہ بہت زبردست اسٹرانومرز تھے. ہاں جی, اور یہ اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ باتیں قرآن کے اندر کی. اچھا, تو عربوں کا نالج ابھی تک آپ سے مخفی تھا, یہ جو چیزیں ابھی ڈیولپ ہوئی ہیں, مطلب ابھی جو مطلب 50 سال پہلے جو آئی ہیں یا کچھ 100 سال پہلے آئی ہیں, تو یہ اتنے تک آپ لوگ بالکل اتنے ہی ہوتے جاہل تھے کہ عربوں کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا. یہ کون سا تو کہ, لیکن ہاں وہ خواہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو محروم رکھنا اور کسی چیز کو نہ ماننا, وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن بلاغت کا کلام ہے, اس میں اس انداز میں بات ہوتی ہے جو انسان کے رینج سے باہر ہوتی ہے. مصر میں کچھ ظاہر عرب خود وہ تو ہے, اہل زبان تو ہے ہی, لیکن ان میں بھی جو ادب کے, جیسے مولانا عبداللہ صاحب کا نام انہوں نے لے لیا تو شیخ الادب تھے, تو جو ادب والے لوگ تھے انہوں نے ایک عالم سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر بڑی بلاغت ہے, ہمیں تو اس میں بلاغت نظر نہیں آتی. آپ یہ کہنا چاہو کہ جہنم بہت وسیع ہے, اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ جہنم بہت وسیع ہے, تو عرب تو تھے, انہوں نے کہا جہنم والا وسیع ہے, اس طرح مختلف جو ہے نا وہ چیزیں بتا دی. انہوں نے کہا آپ قرآن سنو, تو قرآن میں یاد ہے, مجھے مفہوم یاد ہے الفاظ نہیں یاد, حلم تلاتے والی جو ہے اس میں آتا ہے نا کہ یوم نقول جہنما حلم تلاتے فتقول ہمیں مزید. آج اس دن جب ہم جہنم سے کہیں کہ کیا تو بھر گئی, تو وہ کہے گا کیا اور ہے, حلم مزید کیا اور ہے. تو یہ جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے رانے پیٹ لی, کہتے ہیں اس سے بہتر تو انداز کہنے وہ کہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن نے پھر کس انداز میں فرمایا, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور روشنی منعکس کرنے والے چاند بنایا. منیر جو ریفلیکٹ کرتا ہو, اور سراج اور وہاج بائی ڈیفالٹ خود بخود جو ہے نا وہ جو روشنی دے رہا ہو, یا جو جس کے اندر روشنی جنریٹ ہو رہی ہو, جیسے شمع جل رہا ہے چراغ جل رہا ہے, لیکن آئینے کے سامنے رکھو تو آئینے کے سامنے جو لائٹ آئے گی وہ اس کو جلنے کے معنی میں آپ نہیں لے سکتے, آپ اس کو دوسرے اس کو کہتے ریفلیکٹ اور منیر. ہاں تو عکس, تو یہ چیز جو ہے نا دیکھ کے اللہ پاک نے الفاظ ہر ایک کے لیے مختلف بتا دیے. تو اس میں یہ ہے کہ چاند جو ہے یہ پہلے دور میں جو سائنسدان تھے وہ کہتے خود بخود یہ یعنی لائٹ دے رہی ہے سورج کی طرح, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ریفلیکشن ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے, ذرا تھوڑا سا اور فرمائیں, یہ ریفلیکشن بھی ارریگولر ہے, ریگولر نہیں ہے. اگر یہ ریگولر ریفلیکشن ہوتا تو بجائے فائدے کا نقصان ہوتا. کیسے نقصان ہوتا؟ سورج کے سامنے آئینہ کر دو اور کسی کی آنکھوں پہ ڈال دو تو کیسے ہوتا ہے؟ اور ارد گرد بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا روشنی, صرف وہی آنکھیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر چاند اس طرح بالکل یعنی ریگولر ریفلیکشن سے ہوتی اور بالکل آئینے کی طرح لائٹ کو منعکس کرتی جیسے آئینہ ہوتا ہے, تو کچھ جگہوں پہ اس کی لائٹ پڑتی باقی جگہوں پہ بالکل اندھیرا ہوتا, اور جہاں پڑتی وہ ایک عذاب ہوتا. ہاں جی, تو اللہ جل شانہ نے ایسے انتظام کر دیا اس کی لائٹ کو بکیر دیا, ارریگولر ریفلیکشن کے ذریعے سے اس کے لائٹ کو بکیر دیا, اس کے بکیر سے یہ بن گئے لائٹ چاندنی بن گئی جو انتہائی درجے کی ایک سکون دینے والی روشنی ہوتی ہے جس میں انسان سکون فیل کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب, اس کے اندر آپ جتنا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ نے کیا کیا ہمارے لیے کیا ہوا ہے. ہاں جی, فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو وہاں پڑھ دیں نا, لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیز ہمارے لیے, دیکھیے غور سوال, ہمارے جو زمین ہے اس کے ارد گرد ایک سفیر, مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ فضا کا سفیر ہے, ہوا ہے. یہ جو ہوا ہے اگر یہ ہوا نہ ہوتی, باقی باتوں کو بھول جائیں کہ ہم مر جاتے, سانس نہ لے سکتے, وہ اور باتیں ہیں, وہ تو ہیں ہی. اس کے علاوہ کچھ ہوتا, اس کے علاوہ کیا ہوتا, ہماری زمین کا ایوریج ٹیمپریچر آج کل پلس 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, زمین کا ٹوٹل زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ پلس 20 ہے ڈگری سینٹی گریڈ. اگر یہ بلینکٹ نہ ہوتا یہ فضا کا تو مائنس 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا, پھر کوئی رہ سکتا تھا اس پہ؟ تو اللہ جل شانہ نے اس ہوا کے صورت میں ہمیں ایک کمبل اڑا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جو ہیٹ ہے جو زمین ابزارب کر لیتی ہے سورج کی, اس کو رات کے وقت مطلب جو ہے نا ساری نہیں چھوڑتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل ہوتے ہیں تو سردی کم ہوتی ہے, ہاں جی جب بادل ہوتے ہیں تو سردی کم ہوتی ہے, اور جب بالکل موسم کلیئر ہوتا ہے سردیوں میں تو سردی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادل ان وہ ایک اور بلینکٹ بن جاتا ہے, ڈینسر بلینکٹ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو لائٹ ہے سوری جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ کنٹین ہو جاتی ہے. جیسے آپ ایک کمبل کے اوپر دوسرا کمبل ڈال لیں, تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. دیکھو اس زمین کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا کچھ رکھا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ آیت کریمہ ہے قرآن میں, کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے رکھی. دیکھیں نا, اس سے سیب کا پودا بھی نکل رہا ہے, اس سے آم کا پودا بھی نکل رہا ہے, اس ایک کی پاس ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ, ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے. تو یہ سارے نظام اللہ نے جو بنایا ہے ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے, اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا, وہی ہے جس نے سورج کو اجالا یعنی بذات خود روشنی دینے والا, اور چاند کو چمکدار یعنی منعکس کرنے والا روشنی بنا دیا. الم تروا كيف خلق السماوات سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمان تہ در تہ بنائے, ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنائے. یہ واقعتاً انسان کو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اصل میں وعلیکم السلام, اس میں دو چیزیں, علم ترو کے فخلق السماوات سب طباقا, وہ علم ترو سماوات کے لیے, ان کے لیے مطلب جس کو کہتے ہیں جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو آسمان کا پتہ تو چل گیا, اس کے ڈیٹیلز کا پتہ تو نہیں ہے لیکن وہ تو پتہ چل گیا. باقی یہ کہ یہ جو انفارمیشن ہے اللہ کی طرف سے اتفاق, یہ آپ کو ایمانی طور پہ ماننا ہے, ہاں جی. لیکن جو اس وقت جو نظر جو آنے والی چیز تھی وہ تو سب لوگ دیکھتے, آسمان کو بھی مانتے تھے, زمین کو بھی مانتے تھے. تو اللہ جل شانہ جو چیز مطلب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو انسان کر نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے. لیکن جو طرح والے لفظ ہے یہ اصل میں علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, علم کے معنی جاننے کے معنی. اچھا, سورج گھومتا ہے, وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, پہلے سے پہلے مانتے تھے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کے پورے کائنات گھوم رہی ہے, اس کو افلاک کہتے تھے, فلک اول فلک ثانی فلک ثالث افلاک ہوتے تھے. ان دنوں یہ چاند جو تھا نا وہ چوتھے آسمان پہ مانا جاتا تھا. ہاں جی, تو بہرحال یہ کہ اس وقت کا سائنس یہی تھا, بتلی موس مطلب جو اس وقت جو سائنس تھا نا وہ یہی مطلب سارا کچھ کہتا تھا. اس وقت دیکھیں جس وقت یہ قرآن اتری ہے اس وقت کے بعد تک کافر تک بدلی موسی سائنس چل رہا تھا, یہ کوپرنیکس اور کپلر تو بعد میں آئے نا, یہ تو بہت بعد میں آئے. تو اس وقت اللہ پاک فرمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, یہ تو خیر ہے, وَالشَّمْسَ, اور ٹھیک ہے, وَالْقَمَرَ, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ بات تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. یعنی اس وقت جس چیز کو آپ اسٹیشنری مان رہے ہیں, بعد میں فرماتے ہیں ساری چیزیں, یعنی پہلے کہتے ہیں زمین سورج کے, سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, چلو جی مان لیا. پھر بعد میں کہا جی نہیں زمین سورج کے گرد گھومتا ہے, مان لیا. ریزلٹس پہ کوئی فرق نہیں آ رہا تھا کیونکہ ریلیٹو مومنٹ ہے, موشن ہے, کیلکولیشن میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ والی بات کہ کو ساری چیزیں گھومتی ہیں, آپ کے خیال میں یہ اسٹیشنری ہے؟ یہ گلاس میں نے رکھ دیا, یہ بھی اسٹیشنری, میں بتاتا ہوں کتنے حرکتیں اس میں ہیں. نمبر ون, یہ جس میز پہ پڑا ہے, جو میز جس زمین پہ پڑی ہے, یہ زمین اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اکویٹر کے گرد, اور ہمارے ذرا تھوڑا ہو جاتے, کچھ 900 کے لگ بھگ ہو جاتے. ہاں جی, اتنے رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. پھر زمین 17 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی, پھر سورج 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خود گھوم رہا ہے. پھر جو مطلب یہ کہ سورج جس کے گرد گھوم رہا ہے وہ گھوم رہا ہے. اب بتاؤ ساری چیزیں گھوم رہے ہیں نہیں ہو رہی؟ یہ گلاس کا میں نے آپ کو سٹارٹ لے لی. اچھا, پھر یہ جو گلاس آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے, آپ کو یہ بڑے سالڈ نظر آ رہی ہے نا, کیا اتنے سالڈ ہیں؟ بہت کم. اس کے اندر جو میٹر ہے وہ اصل میں ایکچولی نیوکلیس, پروٹان, الیکٹران ہے. ان کو جمع کر دے, پریس کر لے, باقی ساری جگہ خالی ہے, اور اس کا ریشو 1% سے بھی کم ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اب دیکھو, جس دیوار کو ہم سالڈ کہہ رہے ہیں سالڈ نہیں ہے, جس پتھر کو ہم سالڈ کہہ رہے ہیں سالڈ نہیں ہے. اس کے اندر الیکٹران 186,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں. آپ بتاؤ, گھوم رہے ہیں کل فی فلک یسبحون. تو آج کل کا سائنس کہہ رہا ہے نا ساری چیزیں میں حرکت ہے, اس وقت تو نہیں پتا تھا. اس وقت کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے کہا, لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, نہ سورج کے بس میں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سب کر لے جا سکتی ہے, یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ اصل میں ایک لگا بندہ نظام ہے, الشمس والقمر بحسبان, یہ ایک لگا بندہ حساب کے ساتھ سارا کچھ اور ہے. لگا بندی حساب کے ساتھ اس میں کوئی چیز آگے پیچھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پلینٹس دریافت ہوئے ہیں, پلینٹس, ان میں یورینس تک تو, جس کو کہتے ہیں مطلب آبزرویشن سے ڈائریکٹ ہوئے ہیں, نیپچون جو ہے یہ کیلکولیشن سے پہلے معلوم ہوا ہے پھر دریافت ہوا ہے, اور نیپچون کے بعد پھر مزید جو پلوٹو ہے یہ تو بہت زیادہ, اس کے تو یہاں تک کہ باقاعدہ یعنی اس کی جو کانسٹلیشن تھی وہ بھی بتا دی گئی کہ فلاں جگہ پر ہوگا کیلکولیشن. کیوں؟ کیونکہ سائنسدانوں نے حساب لگایا کہ سولر سسٹم بیلنس نہیں ہے, گریویٹیشنل پل کی بنیاد پر بیلنس نہیں ہے, کچھ چیزیں مسنگ ہیں, دیر آر سم تھنگ جو اپنے تجاذب کے قانون کے مطابق کچھ چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہیں, جو اپنے مداروں سے ہٹی ہوئی ہیں, جو مدار ان کے ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں, کوئی چیز ہے جو مسنگ ہو رہی, وہ کیا چیز, وہ کیوں ہے, کیسے, اس کو کیلکولیشن کر کے انہوں نے معلوم کر دیا میتھمیٹیکلی. اب میتھمیٹیکلی میں ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں. میں خود چونکہ سائنسدان ہوں اس وجہ سے میں بات کر سکتا ہوں مجبوراً. آج دیکھیے, میں جس وقت میتھمیٹیکلی کسی چیز کو انالائز کرتا ہوں, اتنا مخفی چیز تو لوگوں میں میرا نام بڑا ہوگا, شبیر نے جو ہے نا دیکھو اتنے زبردست کیلکولیشن کر دی, ایسی چیز ڈسکور کر لی, دس از ون انفارمیشن. دوسرے انفارمیشن جو اس سے بھی زیادہ اہم ضروری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اتنا بیلنس بنایا ہے سولر سسٹم کو اتنا بیلنس بنایا کہ اس میں اتنی مخفی چیز بھی کیلکولیشن میں آ جاتی ہے. یعنی ہر چیز بالکل اپنے اندازے پہ, الشمس والقمر بحسبان, کتنا اندازے کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر ذرا پر بھی تخالف نہیں ہو سکتا, وہ کیلکولیشن میں آ جاتی ہے. ہمارے سائنسدانوں کے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ پیپرز پبلش ہوتے وقت کبھی ان کی نگاہ اللہ پہ نہیں جاتی, چیزوں پہ جاتی ہے اور پھر اپنے آپ پر جاتی ہے. میں بڑا ہوں, کس چیز پہ جاتی ہے؟ میں بڑا ہوں, میں نے اتنا کام کر دیا. بھائی تو نے تو صرف اللہ کے دی ہوئے علم کو استعمال کر کے ڈسکور کر لیا, جس نے بنایا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. جس نے سارا کچھ بنایا اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہی اصل میں, اس لیے میں کہتا ہوں نا, ان چیزوں کی ضرورت ہے سمجھانے کی, ان چیزوں کی ضرورت ہے بتانے کی, تاکہ کم از کم ہمیں معلوم تو ہو جائے کہ یہی چیز ہے جو ہم لوگ وقت ضائع کرنا جس کو کہتے ہیں, یہی چیز ہمارے لیے معرفت کے ذریعے ہو جائیں گے اگر ہم لوگ اس گراؤنڈ پہ کام شروع کر لیں اور اس طرح پیپرز پبلش کرنا شروع کر لیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے, یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اپنے مطلب. اس کے دو تشریحات ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ باقاعدہ یہ جو اس کے لیے جو مدار توے چک ہو چکا ہے اسی پہ یہ چل رہا ہے جو اس کا, لیکن دوسرا اس سے زیادہ اونچا یہ کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جو اپنے علم ازلی میں فائنل سٹیٹس ڈیسٹینیشن جو اس کا رکھا ہے وہ جو ہے نا اس طرف بڑھ رہا ہے, جیسے ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں, اور وہ بالکل کلیئر کٹ ہے, نہ تو کوئی مطلب جو ہے نا اس آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے, کسی بھی لمحے میں نہیں, بالکل اس طرح سورج بھی اپنے جگہ اپنے وسط پہ پہنچ جائے گا ٹائم پہ اور ختم ہو جائے گا, اس کی ساری انرجی ختم ہو جائے گی. تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بات ہے. بہرحال میرے موبائل نے بھی جواب دے دیا, بیٹری ختم ہو گئی. تو میں اتنا عرض کروں گا کہ سائنس بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ روحانیت کا جوڑ لگانا ضروری ہے. اگر اس کے ساتھ روحانیت کا جوڑ نہ ہو تو پھر یہ مادیت کی طرف لے جاتی ہے, یہ مادیت کی طرف جاتی ہے. مادیت سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ روحانیت کا اہتمام ضروری ہے. میں جب اپنے مدارس میں ایک کورس پڑھاتا تھا فلکیات کا, تو ان کے سامنے میں نے وہ پہلی والی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار یاد پر بات کر کے میں نے کہا بھائی ذکر اور اس فکر کا آپس میں بڑا جوڑ ہے, اور ذکر کے بغیر یہ فکر صحیح بنے گی نہیں, لہذا ہمارے ہر روزانہ کی جو کلاسز شروع ہوں گی وہ ذکر سے شروع ہوگی, اور باقاعدہ ہمارے ذکر سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو ہمارے جتنے علماء آئے تھے, 85 علماء آئے تھے جو اسلام آباد میں جو ہوا تھا, تو ان سب نے تبصرے میں کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ہمیں یہ چیز مطلب مل جائے گی, یعنی کیسے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مطلب جو روحانیت وہ ہمیں مل جائے گی. تو مقصد میرا یہ ہے, یہ بہت بڑا علم ہے لیکن روحانیت کے ساتھ, اور روحانیت آتی ہے ذکر کے ساتھ. ہاں جی, اور ذکر کو ہم لوگ کیش کرتے ہیں فکر کے ساتھ, یعنی جو ذکر کا فائدہ ہے وہ ہمیں فکر کے ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ بے شک سوال کر سکتے ہیں, سوالوں کے ٹائم ہمارے پاس کافی ہے. ہاں بے شک, بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ذکر جو ہے دو قسم کا ہے, اور دونوں حدیث شریف سے ثابت ہے. ایک حدیث شریف تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے, کلمتانے حبیبتانے الرحمانے حفیفتانے اللسان ثقیلتانے فی المیزان, یہ ثوابی ذکر کے بارے میں ہے جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے. دوسرے حدیث شریف یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سقالہ ہوتا ہے, صفائی کالا ہوتا ہے. دلوں کے لیے جو سقالہ ہے, جو صفائی کالا ہے, وہ ذکر اللہ ہے. اچھا دلوں کا صفائی کیا ہے, آخر وہ نقصان کیا ہے, اس کے اندر گند کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. تو جس اندر جس حد تک ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوگی, ہم دین کی چیز کو بھی دنیا بنا لیں گے. نماز بھی دنیا بن جائے گی, روزے بھی دنیا بن جائے گا, حج بھی دنیا بن جائے گا, ہاں جی ہمارے جو ذکر ہے وہ بھی دنیا بن جائے گا, جو ثوابی ذکر ہے وہ بھی دنیا بن جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. مثال کے طور پر میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور میں نے آج 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تو میں لوگوں کو کہتا پھروں گا دیکھ میں نے آج 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, ترمذی شریف کی, جس کو روایت کرتے وقت ابو ہریرہ ترانو بار بار بے ہوش ہوئے, بار بار بے ہوش ہوئے. اور اس کے بعد جب انہیں بتایا تو یہ بتایا کہ جو سب سے پہلے جہنم میں گرائے جائیں گے تین قسم کے لوگ ہوں گے, ایک عالم, ایک سخی, ایک شہید. یہ تینوں کو آپ دیکھیں سب سے اونچے مقامات کے لوگ ہیں. عالم کے لیے حلی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, سخی کے لیے فضائل صدقات آپ دیکھ لیں پورا بھرا ہوا ہے, اور شہید کے لیے ولا تقول لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اتنی بڑی چیزیں کے ساتھ ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے, اور وہ کیا ہے؟ للہیت نہ ہونے کی وجہ سے, للہیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حد تک مطلب وہ چلا گیا کہ وہ چیزیں بالکل کیش ہی نہیں ہو سکی. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم لوگ اپنے دین کو نہیں بچا سکتے, اپنی دینی چیزوں کو دین نہیں رکھ سکتے برقرار, وہ دنیا کی چیزیں بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کٹکارے کے لیے فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو دنیا کی قریب والی چیز ہے اس کو پسند کرتے ہو اور جو دور والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. بل تحسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اب یہ ساری آیت کریمہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب یہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے اندر ہیں, لیکن اس کی صفائی کا نظام بھی ساتھ ہے, صفائی کا نظام بھی ساتھ ہے. اب اگر میں دیکھیں میں اگر اپنے جسم کو صاف نہ کروں تو قدرتی طور پر تو گندا کرنے کا نظام تو ہے نا, مطلب یہ دوسرے دن تو میں اس طرح نہیں نظر آؤں گا نا. تو یہ چیز ہے کہ اگر صفائی کا نظام اللہ نے دیا ہوا ہے اور آپ اس کی صفائی نہ کرے تو گندا تو ہوگا چیزوں کے ساتھ. تو اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے وہ چیزوں سے اثرات لیتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ہماری جو آنکھیں ہیں, کان, زبان, دماغ, ہاتھ پاؤں, جہاں پر بھی کوئی حصہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حصے ہیں یہ ہمارے دل کو متاثر کرتی ہیں. آنکھیں بھی متاثر کرتی ہیں, کان بھی متاثر کرتے, دماغ بھی متاثر کرتے, دل بھی نہیں کیا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی متاثر ہو جاتے. اگر یہ اچھائی کے سامنے ہے تو اچھائی سے متاثر ہوگی, برائی کے سامنے ہے تو برائی سے متاثر ہوں گی. اب مجھے بتاؤ کہ زیادہ طور پر انوائرمنٹ میں برائی ہے اچھائی ہے؟ برائی ہے. جب برائی ہے تو ظاہر برائی سے متاثر ہوں گے نا, دن بدن ہمارا دل خراب ہوگا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دو نظام ہیں. اب حدیث شریف میں اس کی روایت موجود ہے, فرمایا کہ بری صحبت سے, صحبت سو سے خلوت اچھی ہے, اور خلوت سے اچھی صحبت اچھی ہے. اچھا, اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو ٹھیک میں, گڈ اچھے کنڈیشن میں بدلنا چاہیں گے تو ہمارے پاس دو راستے ہیں, بلکہ ہے ایک ہی راستہ ہے لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پہلے یہ کہ ڈسکنیکٹ کر لو اس کو برائی سے, اور دوسرا کنیکٹ کر لو اس کو اچھائی کے ساتھ. ڈسکنیکشن خلوت ہے, ڈسکنیکشن کیا ہے؟ یہ خلوت ہے. اور کنیکشن اچھائی کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اچھی صحبت کا فائدہ حاصل کرنا ہے. تو یہ جو پرانے دور میں جو خانقاہوں کے اندر جو خلوت کا انتظام ہوتا ہے اسی سے لیے ہوتا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ شعر میں فرمایا کہ لب بے بند ہو, گوش بے بند ہو, چشم بند, گر نبینی اگر نبینی نور حق برما بخند. اپنے آنکھوں کو بند کر لو, اپنے لبوں کو سیلو, اپنے کانوں کو بند کر لو, پھر اگر دل کے اندر نور حق نہ دیکھو مجھ پر ہنسو, تو یہ خلوت کے صفات ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کے ساتھ ہم لوگ ذکر اذکار بھی شروع کر لیں, اچھے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کر لیں, تو ان کی جو اچھائی ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے, مطلب اس میں تو ذکر اللہ جو ہے نا یہ دل کی صفائی کے لیے اعلیٰ ہے. اس کا البتہ چونکہ صفائی کے لیے اعلیٰ ہے تو علاج کی صورت میں آتا ہے, یعنی علاج کے حکم میں آ گیا نا. اب یہ علاج کے حکم میں جو چیز ہوتی ہے تو علاج کے ساتھ معالج کا ہونا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ پھر ڈوز کا ہونا بھی ضروری ہے, باقاعدہ نگرانی بھی ضروری ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہاں جی, تو اگر ہم ذکر کے اس لائن کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرتے ہیں تو روزمرہ طور پہ جو جتنا ہوگا وقت کے ساتھ, یہ ہمارے جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں وہ سب اس طریقے سے بنے. ان میں سے کون سا ہے مجھے ایک کا نام بتاؤ جو اس طریقے سے نہ بناؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام لے لو, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لو, امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا نام لو, امام غزالی رحمۃ اللہ کا لے لو, امام راضی رحمۃ اللہ کا لے لو, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ, کون ہے جو اس طرح نہ بنے؟ کوئی اگر ہو تو بتا دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ کی علمیت کا یہ حال تھا کہ وقت کا بادشاہ فخر سمجھتا تھا ان کی سواری, اپنی سواری پہ ان کو لانا مسند تک, یہ اتنا بڑا عالم تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے غور کر رہا ہے, اے محمد, محمد اس کا نام تھا, اے محمد تو دنیا کے نقصان اور فائدے سے اتنا متاثر نہیں, دین کے نقصان اور فائدے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا دنیا کے فائدے اور نقصان سے متاثر ہوتا ہے. تو بیمار ہے تو کیا کرے گا, یہ اپنے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کو چونکہ عالم تو بہت بڑے تھے, اس کو پتہ تھا کہ اس کا علاج کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ جاتا اور اس کا اظہار کر لیتا تو سارے لوگ کہتے جی آپ کیا حضرت برکت سے تو اتنے مدرسے چل رہے ہیں اور اتنے کام ہو رہے ہیں تو سارے رک جائیں گے, تو لوگ ان کو نہ چھوڑتے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے توریا کا استعمال کیا, توریا اس طرح استعمال کیا کہ جیسے اس طرف جا رہے ہوں تو ادھر کا کہنا شروع کیا, یا اس کون سا شہر اس طرف ہے, اس کے بعد پھر کیا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہے, باتیں اس طرف پوچھنے لگے. تو لوگ سمجھے کہ شاید اس طرف جانے کا ارادہ ہے, ادھر کے لوگ تیار ہو گئے کہ امام صاحب تشریف لائیں گے تو ہم ان کی میزبانی کریں گے, اور رات کے اندھیرے میں اس طرف نکل گئے. لوگ اس طرف ڈھونڈتے رہے, پوری رات گزر گئی نہیں ملے, پھر جب دوسری رات اس طرف دن اس طرف دیکھنے لگے تو پھر تو بہت دور چلے گئے تھے. 14 سال تک غائب رہے. 14 سال میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی پھر اس کے بعد آئے, احیاء العلوم کتاب اس کے بعد لے گئے. مطلب میرے یہ ہے کہ دیکھیں نا, کوئی چیز تھی نا جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا, کوئی چیز تو تھی نا. تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کچھ جی پلیز. وہ جن ید بیزا لیا ہے اپنے آستین میں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے نا, ید بیزا لیا, ارادت ہو تو ان کو ید بیزا لیا بیٹا اپنے آستینوں میں. یہ کس کے بارے میں بتایا آپ کو پتا؟ یہ تو نہیں پتا ہوگا, یہ مولانا نوشہ کشمیر رحمۃ اللہ کے بارے میں. آپ حضرات کو شاید ان کے کریکشن کا پتہ نہیں ہوگا. اقبال بنے ہیں مولانا نوشہ کشمیر مذہب کی نظر سے. آپ کو شاید علم نہیں ہوگا, یہ تو احمدیت کا وہ تھا, سیکرٹری تھا اپنے علاقے کا. ہاں جی, ایسی بات تھی. یہ تو مولانا نوشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور لاہور میں آسٹریلیا, اس کی میں نے قبلہ کی بنیاد رکھی تھی آسٹریلیشی مسجد کی, جو یہ فنکشن ہو رہا تھا اس میں مولانا عبدالقادر صاحب نے ساری سٹوری بتائی تھی, اور پھر اس کے بعد کتاب میں بھی ہمیں ملی. مطلب یہ کہ وہ یہ تھا کہ اقبال جو تھا وہ ان کا تھا, اور جس وقت مولانا آئے تھے تو ختم نبوت کے سلسلے میں آئے تھے مولانا شیخ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے دوستوں نے, اقبال کے دوستوں نے کہا کہ بہت بڑے عالم آئے ہوئے ان کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان نے کہا کہ بس آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مولویوں کے ساتھ ہمارا کچھ اتنا نہیں ہوتا تھا لوگ, تو ان نے کہا وہ آپ ویسے تو تحقیق کے لیے تو ملتے رہتے ہیں, تو تحقیق ہی صحیح. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر گئے, جب ملے تو اس وقت سنا تو ان کے بارے میں تھا, تو یہ ہے کہ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو ہاں ہوں میں جواب دیتے تھے, کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتے تھے, لیکن جب کوئی موضوع ایسا آ جاتا جو حضرت کے مزاج کا ہوتا تو پھر بہت زیادہ کھل کے بات کرتے. تو اس طرح ہاں ہوں میں جواب دیتے رہے. تو اقبال نے کہا کہ پیرا نمی پرند مریدہ نمی پرند. ہاں جی, کہا کہ مطلب کچھ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں, لوگوں نے بڑا نام اس کا سنایا تھا کہ کوئی آیا اس نے کوئی فلسفیانہ سوال پوچھا. اب وہ جو حضرت نے اس کے جوابات دیں, اچھے نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں وہ جو ریفرنس دے رہا فلاں سے یہ غلطی ہوئی اس وجہ سے اس نے یہ سوچا, تب اقبال نے کہا تو کوئی مختلف آدمی ہے. پھر اس کے بعد خود آتے تھے اپنی مرضی سے آتے تھے. پھر جب کچھ دن گزر گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کچھ فرق ہے. ہاں جی, تو اس کے بعد مولانا کو بھی پتہ چلا, مولانا نے تعارف کرایا تھا لوگوں نے کہ وہ فلاں ہیں. تو انہوں نے کہا اقبال ماشاء اللہ آپ یہاں آ کر بہت کچھ لے رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے اندر بڑی قوت ہے مطلب یہاں لینے کی, لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں سمائی جا سکتی اور ایک سینے میں دو دل نہیں ادا کرتے, تو آپ ہم میں سے اور ان میں سے کیوں ایک کو چن لیں, سلیکٹ ون آف دم. تو اقبال نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیں. نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا ایک ہفتہ. کہا چلو ٹھیک ہے, ایک ہفتے کے لیے غائب ہو گئے. لیکن ایک دن سے, ہفتے سے کچھ دو دن تین دن زیادہ غائب رہے, تو لوگ سمجھے کہ شاید دوسرا آپشن لے لیا. لیکن جب 10-11 دن کے بعد آئے تو پورا مقالہ لکھ کے لائے تھے ان کے خلاف. یہ وہ مقالہ ہے جو فیڈل شریعت کورٹ میں ان کے خلاف, یعنی وہ ہوتا ہے نا مطلب جو وہ یعنی انہوں نے اپیل کی تھی, اس کے جواب میں جو ہم لوگوں نے جواب دیے تھے ان میں وہ مقالہ پیش کیا گیا تھا, اسٹیٹمنٹس میں وہ چپ کیا تھا اخبار میں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اقبال بالکل پھر بدل گئے, پھر وہ مختلف اقبال بن گئے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسی نظام کو ذرا سمجھنا ہے, اپنے دلوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے, اپنے ذہنوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. ذہن کی اصلاح کے لیے علم ہے اور دل کی اصلاح کے لیے ذکر ہے, اور علم و ذکر کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے نا. ہاں جی, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ما والاہ والعالم والمتعلم. تو دیکھو دو چیزیں فرمائی, یعنی ذکر اور اس کے متعلق اجاد, اور عالم شاگرد اور عالم. تو علم و ذکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہے, مفید انسان بناتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کا جو انسان ثمرہ حاصل کر سکتا ہے علم و ذکر کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. ورنہ پھر ردن اسفل سافلین میں چلے جائے. اور کوئی سوال؟ جی جی, ضرور ضرور.
سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے, تو اگر یہ مدار سے ہٹ کر گردش کرے تو اس پر سے زمین اور اس کے سسٹم میں
کر ہی نہیں سکتا. الشمس والقمر بحسبان,
لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت.
نہیں نہیں نہیں, وہ تو اور چیز ہے. وہ تو جس وقت سورج اس طرف سے مطلب آتا ہے پھر اس طرف سے آتا ہے, اس کے لیے جناب ہوتا یہ کروٹ بدلنے کا, وہ جو ہے نا اس لیے نہیں کہ جو ہے نا سور
مدار.
نہیں 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 نہیں,
مدار سورج کی گیس تو وہ چھوٹی جگہ ہے.
ہاں بالکل,
کروٹ کیسے؟
وہ نہیں, وہ ہر چیز ہے. وہ اصل میں صرف جو روزانہ اس میں تبدیلی آتی موسم کے لحاظ سے, وہ جو ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ ہے موسم کے لحاظ سے. کیونکہ دیکھیں نا موسم, آپ دیکھیں سردیوں میں سورج ادھر سے اگر طلوع ہوتا ہے اور ادھر غائب ہوتا ہے, تو گرمیوں میں ادھر سے طلوع ہوتا ہے پھر ادھر غائب ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ
سے زمین کے اعتبار سے,
جی
ہاں سر. ایک اور سوال تھا کہ کائنات کی اصل مادہ ہے یا روح ہے؟ اصل کائنات
روح کے بارے میں تو اللہ پاک نے فرمایا کل الروح من امر ربی, لہٰذا اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. جہاں تک اس کا میٹر ہے اور انرجی ہے اس کے بارے میں سائنسدان کام کر رہے ہیں.
اصل کیا ہے؟ اس کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس کائنات؟
نہیں دیکھے نا, میں نے بتایا میٹر, اس کو میٹر کہتے ہیں نا. میٹر اور انرجی یہ آپس میں کنورٹیبل ہے, یعنی وہ سائنسدان کہتے ہیں نا آپس میں کنورٹ, اور ان دونوں کا سم جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں, یعنی انرجی اور ماس, یعنی ماس کنورٹڈ ان انرجی پلس انرجی, یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا. E = mc² جو ہے نا وہ مطلب یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا, یہ جو ہے نا سائنسدان یہ کہتے
ہیں. جنت اور جہنم کے بارے میں سائنس
کا, یہ تو میں نے ابھی بتایا میرے خیال میں کہ بھائی یہ وہ چیز ہے جو سائنس کے ڈومین میں ابھی تک نہیں آئی. سائنس نہیں, جب آ جائے گا تو بتا دیں, ابھی نہیں آئی.
ایک زلزلے کے بارے میں.
ہاں بتائیں.
زلزلہ
زلزلے کے بارے میں واقعہ سناؤں آپ کو؟ چھوڑ دو واقعہ سنا. تو میں سویا ہوا تھا, یہ جو وہ زلزلہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا نا یہ بالا کوٹ وغیرہ کی طرف, تو میں سویا ہوا تھا. سردیوں کے دن تھے, ظاہر اکتوبر میں آیا تھا, تو اس کے بعد پھر نومبر دسمبر تو سردیاں جا رہی تھی نا. تو 5 بجے صبح کے وقت ٹیلی فون نے مجھے جگایا, تو ڈیر اسماعیل خان سے کوئی صاحب کا ٹیلی فون تھا, شبیر صاحب. یہاں سارے ڈیر اسماعیل خان باہر گھروں سے باہر ہیں اور بارش برس رہی ہے. لوگ کہتے ہیں زلزلہ بڑا شدید آنے والا ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھو زلزلہ جب اللہ لانا چاہے تو کسی وقت بھی لا سکتے ہیں, اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتے. البتہ ابھی تک کوئی ایسا سسٹم ڈسکور نہیں ہوا جو زلزلے کا پریڈکشن کر سکے کہ ابھی زلزلہ فلاں ٹائم پہ آئے گا.
نہیں ہوا.
زلزلہ ایک دفعہ آ جائے نا, اس کی پریڈکشن ہے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, جس کو سونامی وغیرہ کہتے ہیں نا, آج وہ سب جو ہے نا اس کے بعد کیلکولیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن زلزلہ آئے گا نہیں آئے گا, کب آئے گا, کتنا آئے گا, کس طرح آئے گا, یہ سر چیزیں ابھی تک ہڈن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ابھی تک اپنے ساتھ رکھی. صرف اگر زلزلہ اس کا ریکٹر
سکیل پہ زیادہ ہو تو اس کے بعد
وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو کیلکولیشن ہے نا, اس میں بھی آپ تب کہہ سکیں گے جب آپ اس کی جو پلیٹس وغیرہ کا سارا وہ جو ہے نا نظام آپ سمجھتے ہوں, دیکھتے ہوں کہ بھائی فلاں پلیٹ ہل گیا ہے اتنا, تو اب اس کے ساتھ مزید پلیٹس کتنے کتنے ہلیں گے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اور وہ باقاعدہ کیلکولیشن ہے, اس کے کمپیوٹر پروگرامز ہیں, اس کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ابھی اتنے ریلائبل نہیں ہوئے.
سائنس زلزلے کے بارے میں پہلے سے
نہیں اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بڑا فالٹ یہاں پر موجود ہے تو اس فالٹ کی وجہ سے کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے, جیسے اسلام آباد بھی اس زون میں ہے. ہاں یس, اسلام آباد زون بالکل اس پر یہی باقاعدہ لا بنی ہوئی تھی ہماری, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں دو منزلہ عمارت سے زیادہ عمارت نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ باقاعدہ, لیکن یہ تو اب ہم لوگ ہمارے تو یہ حالت ہے کہ جہاں پر طوفان آتا ہے اس وقت تو کہتے ہیں جی بہت نقصان ہو گیا اور پھر اگلے دن اس جگہ پہ گھر بنا لیتے. لاوا اصل میں دیکھیں نا میٹر, یہ تو اس کے لیے میرا جو ایک کتاب ہے نا فارمل فلکیات, اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس میں یہ بات ہے کہ زمین کے اندر بہت ہائی ٹمپریچر ہے, وہ جو میٹلز اور سارے کچھ ہے نا وہ موجود ہیں. اچھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک آ رہی ہے, لیکن وہ ٹھنڈک ابھی تک اتنی نہیں ہے, تو وہ جب اس کو راستہ ملتا ہے, وہ جو راستہ باہر اس کو ملتا ہے کچا راستہ, اس سے جب باہر آتا ہے وہ لاوا بن جاتا ہے, وہ لاوا ہوتا ہے.
ابھی اس کی جو ویوز ہیں اوپر زیادہ
کہاں پر,
آسٹریلیا میں
کس چیز کی ویوز؟
لاوا کی جو
نہیں, مختلف جگہوں پہ ہے. میں اب اصل میں دیکھ, دس واز لیک آف انفارمیشن. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں زلزلے کافی عرصے کے بعد آتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا تو روزانہ آج تقریباً 100 میں زلزلے آتے ہیں, 100 سے زیادہ زلزلے آتے ہیں.
سسٹم ہے
ہاں مختلف, مطلب کبھی کتنا ریکٹر اسکیل, کبھی 1.2 ریکٹر اسکیل, کبھی 2, کبھی 3, کبھی 3.5, یہ ریکٹر اسکیل کے زلزلے آتے رہتے ہیں.
بالکل
جی. ہاں جی, لیکن یہ جو بڑے زلزلے ہوتے ہیں جو جن کا بڑا ریکٹر اسکیل ہوتا ہے وہ یقیناً کافی عرصے کے بعد مطلب ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی نہیں کہ ابھی آج بڑا زلزلہ آ گیا تو ابھی 2 سال گزریں گے تو آئیں گے, نہیں, اگلے دن بھی وہ بڑا زلزلہ آ سکتا ہے. پریڈکشن پاسبل نہیں ہے, لیکن پاسبلٹی آل دا ٹائم ہے.
جی سوال ہے کائنات کے بارے میں, ایک جو
آپ کی آخری سوال ہے,
سبق میں یہ نظریہ ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت
الشہود, یہ کیا بات, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فلکیات کے کلاس میں جو آپ نے کیا نا یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ جواب بھی فلکیات والے دے رہے ہیں اس بھی. ہاں اس کا یہ ہے, دیکھیں سورج نظر آتا ہے ہمیں, ابھی باہر جائیں گے تو سورج نظر آ جائے گا. تارے نظر آئیں گے؟ کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا تارے ہیں نہیں؟ نظر نہیں آتے. کیوں؟ سورج کی روشنی تاروں سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے جس کی دل میں اللہ تعالی کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ باقی محبتیں نیگلیجبل ہو جائیں تو ان کو باقی لوگ نظر نہیں آتے, ان کو باقی لوگ نظر نہیں آتے. نتیجتاً وہ کہتے ہیں بس خدا ہی ہے. ہاں جی, اگر اس کے ساتھ یہ علم ہو کہ تارے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے, یعنی چیزیں ہیں لیکن میرے دل کو افیکٹ نہیں کر رہی, تو یہ وحدت الوجود ہے. نہیں نہیں, وحدت الشہود ہے, وحدت الشہود ہے. اور اگر یہ علم بھی ختم ہو گئی تو وحدت الوجود ہے. ہاں بالکل جی, بہت ہاں ہوتا ہے. اب وحدت الوجود جو ہے نا اسٹارٹنگ اسٹیج ہوتا ہے, وحدت الشہود اس کا ایڈوانس اسٹیج ہے. یعنی ابتدا میں جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی تو غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے انسان کو باقی چیزوں سے ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے, یہ وحدت الوجود کا آتا ہے. لیکن جس وقت وہ ماشاءاللہ اپنے کامل شیخ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ان کو آہستہ آہستہ اس تشبیہ سے تنزیہ کی طرف لاتے ہیں, نتیجتاً وہ وحدت الشہود کا آ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا ماشاء اللہ ایک مفید شخص ہو جاتا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اخلاص وحدت الوجود سے گزرنے کے بعد ہی آتی ہے, اس سے پہلے ہونا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ ضرور کوئی نہ کوئی جڑ ایسی کسی چیز کی ہوگی آپ کے دل میں محبت کی, جو آپ کو کسی بھی وقت چیڑ سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آ رہے تھے ایمان لانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے, ایمان لا رہے تھے. راستے میں اس کو ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں ایمان لانا. کہتے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کو نمازیں پڑھنی پڑے. کہتے پڑھ لوں گا. کہتے آپ کو روزے رکھنے؟ کہتے رکھ لوں گا. آپ کو یہ کرنا پڑے گا؟ کر لوں گا. آپ کو یہ نہیں چھوڑنا پڑے گا؟ اچھا چھوڑ دوں گا. آخر میں کہہ دیا کہ شراب بھی چھوڑنا, ان کے شراب پر پابندی لگ گئی تھی, شراب بھی چھوڑنا پڑے گا. کہتے اس کے ساتھ ابھی تھوڑا بہت تعلق ہے, چلو اس دفعہ مسلمان نہیں ہوتا اگلے سال ہوں گا, اور اگلے سال آنے سے پہلے پہلے مر گئے. نقصان ہو گیا نا. کس چیز نے نقصان دیا؟ اس شراب کے ساتھ جو محبت ہے اس نے نقصان دے دیا. یہ پیک ایگزامپل ہے, لیکن باقی چیزوں میں جیسے ہم لوگوں کو مطلب ہوتے ہیں تو اس سے جو نا مطلب کیا ہوگا, اس سے جو ہے نا انسان متاثر ہو کر کسی نہ کسی وقت دین کے کسی کام میں خلل ڈال لے گا. تو یہ جو ہے نا انتہائی درجے کا جو اخلاص ہے, جو صحیح معنوں میں جب اس کیفیت سے کوئی گزرتا ہے پھر اس کے بعد حاصل ہوتا ہے, لیکن اس کو بہت کنٹرول انداز میں گزرنا چاہیے, اس کے اندر گم نہیں ہونا چاہیے.
اسی کی وجہ سے جو خرابیاں آتی ہیں, کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ بھی خدا ہے,
وہ وہ نہیں نہیں نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں نہیں عرض کرتا ہوں, نہیں یہ معنی نہیں. تین چیزیں ہیں, وہ لوگ جو نہ وحدت الوجود جانتے ہیں نہ وحدت الوجود سے گزرے ہیں, دوسرے وہ لوگ جو وحدت الوجود سے گزر رہے ہیں, تیسرے وہ لوگ جو وحدت الوجود سے گزر کر وحدت الشہود میں پہنچ گئے ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ معذور ہیں, دوسرے قسم کے وحدت الوجود والے معذور ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ ہوش میں نہیں ہے. تیسرے قسم کے لوگ معذور ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اونچا مقام دے رہے ہیں. پہلے قسم کے لوگ چونکہ جانتے بھی نہیں, گزرے بھی نہیں, وہ اپنے اندازے سے اس کو فلسفیانہ انداز میں اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ کیفیت ہے, حال ہے, یہ نالج نہیں ہے. جو اس کو نالج کی صورت میں لینا چاہتا ہے وہی کام خراب ہو جاتا ہے.
جو آج کل ہمارے
یہاں
کہا جاتا ہے کہ
وہ تو عوام بھی باتیں ہیں. نہیں نہیں وہ نہیں 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 وہ عوام بھی باتیں ہیں. لوگوں نے دیکھو میں آپ کو بتایا پہلے قسم کے لوگوں میں.
اچھا وہ بھی بلاتا نہیں,
ہاں اصل میں آپ کو بتاؤں پہلے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جس میں شاعر لوگ زیادہ ہوتے ہیں, وتھ ڈیو ریسپیکٹ ٹو پوئٹس, اصل میں شاعروں نے وحدت الوجود کو جو ہے فلسفہ بنایا نا, زیادہ تر تو فلسفہ انہوں نے بنایا. ہاں جی تو یہ جو ہے نا الشعراء یتبعون الہواهم, قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی ایسے پھرتے رہتے ہیں جہاں پر پہنچے نہیں ہوتے.
سر یہ جو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے اوپر وحدت الوجود کی کیفیت داری ہے تو اس کے بعد نمازیں بھی ایگزمپٹ ہو رہی ہیں, روزے بھی ایگزمپٹ
ہو رہی ہیں. نہیں نہیں نہیں
ہمیں وہ
نہیں نہیں کبھی بھی نہیں نہیں کبھی بھی ایگزمپٹ نہیں ہوتی. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پاگل پن میں پہنچا ہے عارضی طور پر, مثلا تین دن پاگل رہا, اس پہ نماز ہوگی؟ معذور معذور ہے نا, مرفول کلام میں معذور ہے. یہی تو میں نے کہا نا کہ سیکنڈ والے معذور ہیں, تھرڈ والے معذور ہیں, اور پہلے والے فتنے میں. پہلے والے فتنے میں اگر اس کو نالج پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کریں گے تو فتنے میں, کیونکہ یہ نالج نہیں ہے, یہ کیفیت ہے, حال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے. دیکھو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آپ جانتے ہوں گے مطلب کتنے بڑے عالم تھے. ان کے استاد کے پاس لوگ آ گئے, مولا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہ حضرت یہ بہت اچھے آواز کیا کرتے تھے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, آج کل آواز نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, ان کو سمجھا دے. استاذ نے ان کو بلایا, ان کو کہا دیکھو لجبلوں کو فائدہ ہوتا تھا تو آپ کیوں آواز نہیں کرتے؟ اب استاذ کو جواب نہیں دے سکتے, رونے لگ گئے. رونے لگ گئے تو استاذ سمجھ گئے, وہ تو بہت جاندیدہ شخص تھے. انہوں نے کہا بھائی جاؤ جاؤ ان کو چھوڑ دو, یہ اس ممبر پہ بیٹھے گا تو پہلا لفظ ان کا انلحق ہوگا. جی ممبر پر بیٹھے گا تو پہلا لفظ اس کا انلحق ہوگا. ہاں جی اس پر جو ہے نا وہ لوگ سمجھ گئے بھائی کو. بعد میں جب افاقہ ہو گیا پھر دوبارہ آواز کرنے شروع کیے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی؟ فرمایا ہاں ان دن مجھ پہ توحید کا غلبہ زیادہ تھا, توحید کا غلبہ زیادہ تھا, لیکن چونکہ سمجھدار تھے اتنا جانتے تھے کہ میں اپنے قابو میں نہیں ہوں, چپ کر گئے. حضرت بودھادی مسلم نے ابن منصور کو بھی تو چپ کرنے کو کہا تھا نا, وہ نہیں کر سکا. ہاں جی ان کو چپ کرنے کو, چپ رہو بس خاموش رہو. ہاں جی لیکن وہ نہیں کر سکا, نتیجہ تو مقتول ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو حال ہے اس کو اگر کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا تو خاموشی اور بس.
یس,
عوام چونکہ جانتے نہیں ہیں, فتنے میں پڑ جاتے ہیں, لہٰذا اس وقت آپ کا اسکرین سے آؤٹ ہونا بہتر ہے, مطلب یہ اس وقت بہتر ہے. لیکن شیخ کامل کی موجودگی میں ہو تو پھر بچو گے, ورنہ پھر نقصانات ہیں, پھر اس کے بڑے مسائل ہیں. تو یہ تین چیزیں جو نا, اس کے اوپر انشاءاللہ میری کتاب آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر عرصے میں آ جائے گی انشاءاللہ, حقیقت جذب و سلوک, تو اس میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ایکسپلین کیا ہوگا. پہلے دن کا چاند, ویری گڈ, پہلے دن کا چاند جو ہے اصل میں سب سے اختلافی بات تو یہی ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ناراض نہیں ہونا کسی کو, کیونکہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف آبزرویشن آپ سب کو بتا رہا ہوں. میں جب بھی عمرے پہ جاتا تھا تو رابطہ عالم اسلامی نہیں مکہ مکرمہ, مطلب وہاں پر میرے کافی دوست احباب تھے تو ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا. ایک دن میں ادھر گیا تھا, واپسی پہ مجھے ایک صاحب لا رہے تھے حرم شریف, راستے مجھے اس نے واقعہ سنایا. کہتے اس دفعہ جب رمضان شریف کا چاند دیکھا گیا تو کہتے ہیں کہ جب رمضان یکم رمضان تھا تو اس دن شام کو میں دو عرب حضرات کو, سعودی حضرات کو وہ لے گیا کہ چاند دیکھتے. انہیں کبھی کل چاند دیکھا گیا تھا تو آج کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے یار آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا, آپ نے تو کل تو سنا تھا سر, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اچھا وہ چلے گئے, کہتے ہم پہاڑی پہ چلے گئے, مکہ مکرمہ میں عموماً موسم صاف ہوتا ہے. اچھا موسم صاف تھا, چاند نظر نہیں آ رہا تھا. جتنا وقت گزر رہے ان کو پسینے چھوٹ رہے کہ چاند کدھر گیا بھائی, کل نظر آیا تھا تو آج تو نظر آنا چاہیے تھا, نظر نہیں آیا. بڑے پریشان ہو گئے, کہتے یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہمارے پاس ایک شیخ آتے ہیں, میرا بتایا, کہتے پاکستان سے آتے ہیں, وہ ہمیں کہتے تمہیں پہلے دن کا چاند نظر آتا ہے, تیسرے دن کا نظر آتا ہے, دوسرے دن کا نظر نہیں آتا.
اچھا
تو میں نے بتایا بھائی بات سے نا, پہلے دن کا چاند اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کا تصور کا چاند ہوتا ہے. تصور کا چاند ہوتا ہے, دوسرے کا چاند اصلی چاند ہوتا ہے لیکن بہت باریک ہوتا ہے, وہ تو کسی کسی کو نظر آئے گا. جی لہٰذا اگر آپ کو نظر نہیں آتا وہ پریشان تو ہوں گے, اور تیسرے دن کا چاند چونکہ کافی بڑا ہو جاتا ہے سب کو نظر آتے تو آپ کو بھی نظر آتا. اچھا آپ حیران ہوں گے, جرمنی میں تیونس کے ایک عرب ساتھی تھے, ان سے میں نے بات کی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی. اس نے کہا ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں اس طرح, پہلے دن کا چاند نظر آتا ہے, تیسرے دن کا نظر آتا ہے, تیسرے دن کا نظر نہیں آتا. میں نے کہا کدھر چلا جاتا ہے وہ, کدھر چلا جاتا ہے؟ اصل بات یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک ہم نے شہادتوں کی تحقیق کا سلسلہ ٹھیک نہیں کیا ہوگا
نہیں ہو سکتا,
یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتا. شہادت میں تزکیہ شہادت جو ہے وہ صرف جو ہے نا, صرف اس آدمی کا اچھا آدمی ہونا نہیں ہے, وہ نہیں, کیونکہ وہ تو آپ نے اس کی عدالت تو بتا دی, لیکن آپ اس نے واقعی دیکھا یا نہیں دیکھا, یہ تو ایک واقعہ ہے. ایک انسان کو غلطی تو لگ سکتی, انس رضی اللہ عنہ کو غلطی نہیں لگی تھی,
پندرہ بیس نہیں,
یہ تو پروون ہے. یہ کچھ لوگ ہیں تقریباً کچھ پرسنٹیج ہے باقاعدہ جن کو الوژن ہوتا ہے.
اچھا
ہاں یس, ڈاکٹر سے پوچھ لیں,
پرسنٹیج
ہے باقاعدہ الوژن ان کو ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ان کو نظر نہیں آتی, ایک چیز نہیں ہوتی ان کو نظر آتی ہے, ایک آواز نہیں ہوتی سنائی دیتی ہے, ایک آواز نہیں ہوتی ان کو, ہاں یہ الوژن ہوتا. اب یہ مجھے بتاؤ کہ ہزار لوگ اگر دیکھ رہا ہوں تو اگر 50 کو الوژن ہو جائے تو ہزار نے تو کیا نظر نہیں آیا, 50 نے کہہ دیا نظر آیا, نقصان تو ہو گیا. یہی ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ جو ہے نا, یہ صرف میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا ہے, خود میں کمیٹی میں تھا یہ لاہور میں. جی بالکل لاہور میں, ہم ریڈیو پاکستان کے بلڈنگ کے اوپر کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے, تو ہمارے وزارت مذہب امور کے ایک صاحب, اس نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا. میں نے کہا امتحان دے دو, یہ تو مجھ سے بھی پوچھو گے. میں نے کہا کیوں, پشاور والوں کا دشمن ہے کیا بھائی, جب ان سے پوچھتے تو آپ سے بھی پوچھیں گے. اچھا وہ آ گیا, اس سے میں نے سوالات کیے, سوالات کے جوابات نہیں دے سکا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو چاند نہیں دیکھا, جو بھی چیز دیکھی چاند نہیں ہے. کہتے اچھا. میں نے کہا کہ اتنے میں ٹی وی جو کیمرہ آپریٹر تھا اس نے کہا میں نے بھی چاند دیکھا. میں نے کہا آپ بھی آ جائیں امتحان دے دو. جب وہ آ گیا تو اس نے جب سوالات کے جواب دیے ٹھیک تھے, اس نے واقعی دیکھا تھا. میں نے کہا واقعی وہی آپ نے تو دیکھا ہے. ارے میں نے کہا بھائی اس کو نوٹ کر لو, ایک شہادت مل گئی. اس نے کہا میں نے کیمرے میں اس کو محفوظ بھی کر لیا ہے. نہیں نہیں مطلب اس نے تصویر باقاعدہ اس کی لی تھی نا, چاند نظر آ گیا تو تصویر لے لی, بس ایکسپوزر لینا تھا نا تو وہ تصویر لے لی. میں نے کہا ابھی سب کو دکھا دو. ارے باہر سے مطلب یہ ہے کہ چاند جو ہے یہ ضروری نہیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اس نے واقعی دیکھا ہو, وہ دعوے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ چاہیے. تو ایسے کچھ سوالات ان سے کیے جاتے ہیں جن کا جوابات اگر وہ صحیح نہیں دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے چاند نہیں دیکھا. اور یہ یقین جائے میں آپ کو اس کے اگلی اگزامپل دوں. آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے, آپ کسی کو بتانا چاہے کہ وہ شخص ایسا ہے, شاید آپ نہ کر سکیں, اس کے ذہن میں نہ لا سکے, لیکن اگر آپ کو وہ شخص 100,000 لوگوں کے اندر مکس کر کے دکھا دیا جائے تو آپ پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ بس یہی بات ہے. تو ہم ایسا کنڈیشن لاتے ہیں کہ اگر واقعی دیکھو تو بالکل صحیح جواب دے گا. ہاں بالکل, اگر دیکھو واقعی نہیں دیکھو پھر وہ جواب نہیں دے سکتے. اس شخص کی اس چیز کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے جواب دے گا. تو بہرحال یہ چیز جو ہے نا آبزرویشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور
تو اس میں بھی جس وقت یہ جو غروب آفتاب ہوتا ہے یا اسی طرح چاند دیکھنے کے حوالے سے دونوں چیزوں میں نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ اور ٹاپ فلور پہ تو سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو آج کل اس چیز پہ آ رہا ہے.
بالکل ہوتی ہے,
مگر غروب آفتاب نیچے والی بلڈنگ والوں کو تو ہو جاتا ہے, لیکن ہائٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے آج کل بلڈنگ.
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طلوع غروب پہ اس کا فرق پڑتا ہے, لیکن ڈان اور اس پہ نہیں پڑ, ڈسٹ پہ نہیں پڑتا. ہاں ڈان اور ڈسٹ پہ نہیں پڑتا کیونکہ بہت زیادہ یعنی ہوتا ہے نا, مطلب اوفن کو بھرا ہوتا ہے نا, وہ تو صرف ایک چیز چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی نا, اس پہ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح چاند کے دیکھنے پہ بہت کم فرق پڑتا ہے, چاند کے دیکھنے پہ بہت کم فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ویژن ہے وہ تو انوالو ہو رہا ہے نا, کہ آپ کتنی کنٹراسٹ کو مطلب جس کو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ریکگنائز کر سکتے ہیں وہ آپ کی, وہ جو آپ کی جو ریکگنیشن ہے درمیان میں انوالو ہے, تو اس وجہ سے اس پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے لیکن تھوڑا پڑتا ہے. سالیبل ہے لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا, سالیبل ہے.
رات 12 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے,
سالیبل ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اس کو کلچر پرابلم کہتا ہوں, میں اس کو وہ نہیں کہتا ہوں, میں کلچر پرابلم کہتا ہوں. میں نے وہاں دھڑلے سے یہ بات کی تھی, میں نے کہا پنجاب کے اندر بھی بیماری ہے, صبح سرحد کے اندر بھی بیماری ہے. صبح سرحد کی بیماری ہے کہ یہاں اگر شک بھی ہو جائے تو اس پہ قسم کھانے کو تیار ہوگا, اور پنجاب کی بیماری ہے کہ واقعی تن بھی دیکھا ہو تو اس کو بتانے کو تیار نہیں, بتانے کو تیار نہیں. تو بہرحال یہ کلچر پرابلم ہے. اگر ویسے مطلب ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے کلچر لیکن ہم میرے خیال میں اپنے موضوع سے کافی ہٹ گئے ہیں. جی سر ضرور, میں نے آپ کو بتا دیا, میرے خیال میں میرا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے, اور میرے خیال میں اس کے جو ابتدائی حصہ تھا اسی پہ تھا کہ یہ دیکھیں مذہب جو ہے مذہب نازل ہوتا ہے اور سائنس ایوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایولوشن اس نزول کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ ایک جیسا ہو گیا تو وہ چیز تو اس کو مانے گا, لیکن جو چیز یہ وہاں تک ایوالو بھی نہیں ہوا تو پھر ظاہر مطلب اس کو تو نہیں بتا سکتا نا. تو اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو چیزیں جیسے مثال کے طور پر کل فی فلک اصفہون, یہ چیز اب سائنس نے ریکگنائز کر لی, قرآن نے پہلے سے بتایا ہے. اس طرح جو ہے نا کروی زمین کروی ہے, یہ قرآن نے پہلے سے بتایا ہے اور جو ہے نا سائنس اس کو اب بتا رہا ہے. اس طریقے سے سورج اور چاند کے جو حسابات ہیں اب سائنس اب بتا رہا ہے لیکن قرآن میں پہلے سے بتایا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں جہاں جہاں تک سائنس پہنچ گیا وہاں سائنس ہمارے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے قرآن کے ساتھ, اور جہاں جہاں اب تک نہیں پہنچا جیسے آسمان جنت و دوزخ تو وہاں پر ہم سائنس کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ ایمان از سپیریئر ٹو آبزرویشنز, ایمان از سپیریئر ٹو آبزرویشن. لہذا چونکہ سائنس آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے, لہذا ہم لوگ ایمان کو تو اس پہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. हाँ तो हम उसके ऊपर कैसे हम डिपेंड कर सकते हैं कल अगर ये कह
रहे
बात
डिपेंड नहीं कर रहे ना
इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हम
इसकी फॉलोअर
हम तो मजहबी की बात माने अब मजहब की बात साइंस ने मान ली तो हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच
स्पोर्टिंग टेस्टिमनी
बस बिल्कुल हाँ
सर जब एक प्रोवर्ब था यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे बोला जाता था द सन इज स्टेशनरी तो हम नहीं मानते थे हम वशम सुतजरी को मानते
बिल्कुल जी बिल्कुल
बाद में उन्होंने उससे बैक कर लिया और उन्होंने कहा कि अब द सन इज नॉट स्टेशनरी
बिल्कुल
तो कुरान वाली वो तालीमात
हम अपनी जगह पे कायम
हैं हम अपनी जगह पे कायम हैं और वो वापस आ गए
बिल्कुल सही ऐसी बात है हमें अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए और एहसास कमतरी में नहीं जाना चाहिए ये अपोलोजाइजिंग मुस्लिम जो होते हैं ना ये कम एहसास कमतरी में गवस है मैं आपको एक मिसाल दे दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन ही वाज वेरी ग्रेट स्कॉलर लेकिन नाम इसलिए नहीं लेते तो मुनासिब नहीं है उसने कहा कि ये जो फिरौन के लिए जो बने थे ना वो जो मूसा अलैहि सलाम की कौम के लिए जो ना वो बने थे यानी वो सुरंग बने थे उसमें यानी समंदर में सुरंग बने थे और फिरौन उसमें फंस गया तो उनने कहा मद्दुजज़र हो गया था हालांकि मद्दुजज़र इस तरह थोड़ा होते उसमें सुरंग थोड़े बनते हैं और अगर वाकई मद्दुजज़र ही था तो ये फिर अजीब मद्दुजज़र था ये बजाय खुद मौजूद था
बिल्कुल
तो ये जो अपोलोजाइजिंग मुसलमान होते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि अपने आप को बिलावज ही खराब कर रहे हैं अपने बेस खराब कर रहे हैं अपने आप को मजबूत रखो ऐसा कमतरी नहीं होनी चाहिए हमारा मजहब परफेक्ट है वो उस वही के ऊपर बेस्ट है वही से कोई स्ट्रॉन्गर चीज नहीं है लिहाजा हम अपनी चीज को क्यों छोड़ दें सुभान अल्लाह व हमदुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह